الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، مختلف باتیں ہر شعبے کی مجلس میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہوا کرتی تھی، اسی ترتیب سے سنا رہے ہیں، اور جو مشکل باتیں ہوتی ہیں کیونکہ وہاں تو مجمع خاص علماء کا بھی ہوتا تھا، تو ان کے اعتبار سے بعض اصطلاحی چیزیں ہی بیان کی جاتی تھی، اس کو ہم چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ عام فہم علماء عوام سب کے لیے ہو، ان کو اختیار کیا جاتا ہے، پھر بھی ممکن ہے کوئی بات ایسی سامنے آ جائے جو سمجھ میں نہ آئے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک ارشاد فرمایا حدیث میں ہے، اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، یعنی وہ نکاح بہت زیادہ برکت والا ہوتا ہے جس میں خرچ کم ہو، جس کے اخراجات کم ہو، اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ نکاح میں خرچ کیا جائے گا برکت کم ہوگی، ظاہر دونوں باتیں ہوگی، تو اگر زیادہ خرچ کرو گے برکت کم ہوئی، کم خرچ کرو گے برکت زیادہ ہوگی۔ ابھی کسی صاحب سے پوچھا کہ بھائی شادی ہو گئی؟ کہنا ہو گئی۔ اچھا، تو پھر کہنے لگے وہ لاک ڈاؤن میں ہوئی تھی۔ کسی کو بلایا نہیں، بس تین چار آدمی تھے، میں کہ بھائی یہ تو بہت اچھا نکاح کیا آپ نے، ایسا نکاح تو شاذ و نادر ہوتا ہے، تو لاک ڈاؤن کہیں کہیں رحمت بھی بنا ہے کہ جو بہت سارے لوگوں کو جمع کرنے کا اور بھیڑ کرنے کا خرچ ہوتا تھا وہ سب سے بڑی، اور شادی پھر بھی ہو گئی۔ تو واقعہ یہ کہ نکاح تو ہو جاتا ہے، کتنی ہی سادگی سے کرو اتنا اور اچھا ہوتا ہے، آدمی سکون سے رہتا ہے، اور جو رقم بچتی ہے اس کو اپنے ہی گھر میں، گھر کی ضرورتوں میں انسان خرچ کرے، اس پر توجہ کم ہوتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی جب تک اتنے لوگوں کو نہ بلایا جائے گا شادی نہیں ہوگی، تو یہ تصور غلط ہے۔ دو چار روز کہنے والے کہیں گے بھائی ہم کو نہیں بلایا، ہم کو نہیں بلایا، پھر وہ بھی خاموش ہو جائیں گے، اور کیا ہے۔ فرمایا شادی بیاہ میں قرض دینا بھی جس سے رسومات ادا کیے جائیں یا اسراف کیا جائے ممنوع ہے۔ عجیب بات فرمائے، کوئی آدمی آپ سے قرض مانگ رہا ہے کہ بھائی گھر میں شادی آ رہی ہے، مجھے قرض کی ضرورت ہے، اور آپ کو انداز ہو جائے کہ یہ قرض جو ہے وہ اسراف کے لیے، یعنی خامخواہ مجمع بڑھانے کے لیے، زیادہ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو ایسے وہ قرض بھی نہ دو، کہہ دو معذرت کہ نہیں ہے قرض ہمارے پاس۔ اور ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، کسی صاحب نے مانگا اور ہمیں انداز تھا کہ اس کے پاس اپنی ضرورت کا تو انتظام ہے، اب جتنا یہ پیسے مانگ رہا ہے اس سے وہ صبح ایسے بھائی 100 کی جگہ 500 آدمی کو بلائے گا، اور یہ کرے گا وہ کرے گا، تو ہم نے بھائی ہمارے پاس کوئی رقم نہیں ایسی کہ جتنی ہم آپ کو دیں، اور ویسے دل میں تھی بھی نیت کہ کچھ دوں گا، تو پہلے انکار کر دیا، پھر جب شادی ہو گئی اس کے بعد بھیج دیا میں نے کیونکہ اب جو خرچ ہوا وہ ضرورت کا ہوا ہوگا، تو وہاں ضرورت کی جگہ بھی ہو گئی، اور اگر پہلے سے دے تھا تو وہ کہتا بھائی چلو اتنے اور آگے اور خرچ کرو، تو انسان فضول خرچی کرتا ہے۔ جس قرض، یعنی قرض دینا بھی منع ہے جس قرض کی کو لے کر وہ شخص رسومات کرے گا یا فضول خرچی کرے گا، یہ شخص بھی قرض دینے والا، حضرت فرماتے ہیں کہ اس منکر کا مباشر ہوا، یعنی گویا اس اس کے اسراف کرنے میں اس کا بھی حصہ بن گیا تو سبب بننا بھی گناہ ہے, کسی گناہ کا سبب بننا بھی گناہ. اسراف تو آپ نہیں کر رہے ہیں, وہ کر رہا ہے, لیکن آپ قرض دے رہے ہیں تو یہ قرض دینا سبب بن گیا اس کے اسراف کرنے کا, لہذا ایسے سبب سے بھی بچنا چاہیے. فرمایا کہ روزے کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے غذا خود بخود کم ہو جاتی ہے, روزے دار زیادہ کھا نہیں سکتا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی روزہ رکھتا رہے, ایک دو روزے کی بات نہیں ہوتی ہے. چنانچہ یہ بھی عامتاً دیکھا جاتا ہے کہ عید کے دن پھر کھانے کی رغبت نہیں ہوتی, وہ جو مسلسل روزے رکھے ہیں اب صبح کے وقت ناشتہ آ رہا ہے, کھانا آ رہا ہے, آدمی کا جی نہیں چاہتا کھانے کا, کیونکہ عادت بن گئی, ایک مہینے میں کچھ عادت بن گئی. تو عید کے دن کھانا آدمی کو اتنا پسند نہیں آتا. روزے کی خاصیت ہے کہ اس سے غذا خود بخود کم ہو جاتی ہے, روزے دار زیادہ کھا نہیں سکتا. اور پھر حضرت نے جو بات آگے کہی وہ تو بہت اونچی بات ہے, عاشق کو محبوب کی یاد سے ایسی تسلی اور خوشی ہوتی ہے کہ اس خوشی کی وجہ سے بھوک اڑ جاتی ہے. جب محبوب کی یاد آئی, اللہ تعالیٰ کی جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر آدمی بھوک کو بھی بھول جاتا ہے. فرمایا کہ معصیت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے, اول ہمت خود کرے. گناہ سے بچنے کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے, اور کوئی بھی کام بلا ہمت کے ہوتا ہی نہیں ہے. ہمت بہت بڑی چیز ہے, آدمی ارادہ کر کے اڑ جائے, ارادہ کر کے طے کر لے. معصیت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول ہمت خود کرے اور اس کے ساتھ خدا تعالیٰ سے ہمت طلب کرے. یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ جب کسی گناہ کو چھوڑنا ہو تو خود بھی کوشش کرے, اللہ سے دعا بھی کرے, اے اللہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں, آپ مجھے توفیق عطا فرمائے. بار بار مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ مجھے چھوڑنے کی ہمت عطا فرمائے, مجھے گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دیں. اور پھر خاصان خدا سے, یعنی اللہ والوں سے دعا بھی کرائے, خاصان خدا سے بھی دعا کرائے, انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی ضرور ہمت ہوگی. تین نسخے بتائے, اولاً خود ہمت کرے, نمبر دو اللہ سے دعا کرے, نمبر تین اللہ والوں سے دعا کرائے. صاحب و کامیابی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں, ایک اپنی ہمت, دوسرے بزرگوں کی دعا. ان دونوں پہیوں سے گاڑی کو چلاؤ, ایک پہیہ کافی نہیں ہے. آدمی کہتا ہے نیک بھی بن جاؤں اور کچھ کرنا بھی نہ پڑے, بس خالی جاتا ہے کسی کے پاس, کہتا ہے دعا کر دیجئے گناہ چھوٹ جائے یا فلاں گناہ چھوٹ جائے, اور کرتا خود کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اس کے لیے تیاری نہیں ہے, کوئی ہمت نہیں ہے. تو بھائی یہ بات تو نہیں ہوگی, صرف دعا سے بے شک ضرور فرق پیدا ہوگا, لیکن آدمی ہمت سے کام لے. یہ مشہور حدیث ہے جو ماشاء اللہ فضائل میں بھی سنی سنائی گئی ہے, حدیث شریف میں, کان اذا دخل العشر الاخر من رمضان شد میزره وایقظ اہلہ. حضور صلی اللہ تعالی وسلم عصر اخیرہ میں اپنی میزر یعنی لنگی مضبوط باندھ لیتے تھے, یعنی عبادت کے لیے مستعد ہو جاتے تھے. یہ ایک ترجمہ ہے, یا بیویوں کے پاس جانے سے بچتے تھے تاکہ اللہ کی عبادت پوری توجہ کے ساتھ ہو, اور اس کے لیے اعتکاف بہترین راستہ ہے. عجیب. فرمایا کہ نقل میں بعض دفعہ اصل سے بھی زیادہ انعام ملتا ہے. یہ بھی عجیب بات, نقل میں بعض مرتبہ اصل سے بھی زیادہ. یہ گویا ہم جیسے لوگوں کی بڑی تسلی دے رہے ہیں, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, نقل ہی تو کر رہے ہیں, ہر عبادت ہماری نقل ہے, حقیقت تو پیدا ہوگی جب پیدا ہوگی. نقل میں بعض دفعہ اصل سے بھی زیادہ انعام ملتا ہے. ایک رئیس کے یہاں ایک شخص خربوزہ لایا، اس کو خربوزے کی بازاری قیمت دے دی گئی۔ دوسرا شخص مٹی کا خربوزہ بنا کے لایا، مٹی کا خربوزہ جو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، اس کو بہت روپیہ انعام دیا گیا۔ اللہ ہمیں بھی اس نقل پر اصل سے زیادہ انعام دے، یہ دعا کرو۔ اے اللہ، کچھ نہیں کر رہے ہیں، آپ کے حکم کی تعمیل کی نقل کر رہے ہیں۔ آپ نے نماز کا حکم دیا، کہاں نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں دھیان، کہاں خشوع، کتنی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، کچھ نہیں پیدا ہوتی۔ تو اے اللہ، آپ بس وہ نقل کر رہے ہیں جو نماز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھی، جس شان کے ساتھ، جس خشوع و خضوع کے ساتھ، جس استحضار کے ساتھ، اور جو پڑھی صحابہ کرام نے، اور جو پڑھی اولیاء اللہ نے۔ اے اللہ، ہم بھی اس نماز کی نقل کر رہے ہیں، ہم اس تلاوت کی نقل کر رہے ہیں، ہم اس ذکر کی نقل کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہم پر اور رحم آ جائے کہ بھائی یہ تو کرتا بولتا کچھ نہ، لیکن چلو کاپی تو کر رہا ہے، اس کو بھی نواز دو، اس سے زیادہ نواز دو۔ جو میرا حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جو عمل کر رہے ہو، بعد والے لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو تم سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی روایت کا مضمون ہے، کیونکہ تمہارے سامنے میں موجود ہوں، رسول اللہ موجود ہیں، تمہارے ایمان و یقین سے بعد والوں کا ایمان و یقین بعض مرتبہ بڑھ جائے گا، اللہ اس پر بھی عنایت فرمائیں گے۔ ایک اور بھی عجیب بات ہے، تو بڑی آسانی کی، مگر یہ نہیں کہ وہ اس پر اعتماد کر لیں۔ فرمایا، جو شخص عشاء اور صبح دونوں کی نماز جماعت سے ادا کرے، اس کو لیلۃ القدر سے حصہ مل جائے گا۔ یہ تو معروف بات ہے، عشاء اور صبح دونوں نماز جماعت سے ادا کرے، اس کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر سے حصہ مل جائے گا، یعنی یہ بھی جاگنے والوں میں شمار ہوگا۔ جو اس رات میں عشاء کے بعد صبح تک سوتا رہا، مگر اس کا جاگنے والوں میں شمار ہونا ایسا ہی ہے جیسے چاندی کے چمچوں میں کوئی چاندی کی، کیا کہتے ہیں اس کا، کلر، چاندی کا پانی لگا کر رکھ دے، چاندی کی قلعی کر کے رکھ دیا جائے، تو ایک تو مکمل چاندی کا چمچہ ہے، اور ایک خالی چاندی کی پالش کر دی گئی، دونوں ایک ہی ساتھ معلوم ہوتے ہیں۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکابر ہیں، بزرگوں میں شامل ہیں اور تابعین تھے، بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زیارت کی، اور ان کا قول ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لینا بھی فضیلت لیلۃ القدر کے لیے کافی ہے، اتنا بھی کوئی کر لے وہ بھی کافی ہے، شب قدر حاصل کا ثواب حاصل کرنے کے لیے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے یہ بھی کافی ہے، کیونکہ فجر کی جماعت کا فوت ہونا غیر اختیاری ہے۔ اگر سو گیا، سونے کے لیے اٹھنے کا انتظام بھی کہ بھائی مجھے اٹھا دینا فجر میں، یا الارم رکھ کر سویا اور پھر بھی آنکھ نہیں کھلی، تو جماعت، فجر کی جماعت کا فوت ہونا غیر اختیاری ہے۔ اگر فوت ہو گئے تو اس سے بھی شب قدر کا ثواب کم نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات کہہ دی، سو مت جانا کہ فجر کی جماعت چلی جائے۔ یعنی اولیاء اللہ واقعی بڑی تسلی کی بات کرتے ہیں، آدمی نے عشاء کی نماز پڑھی، آنکھ لگ گئی، سو گیا، اور فجر کی جماعت بھی چھوٹ گئی۔ کیونکہ بعض لوگ سوتے ہیں تو ایسے سوتے ہیں، بس نہ پوچھو، سب کچھ بیچ کر سوتے ہیں، کہتے ہیں گدھے گھوڑے بیچ کر سوتے۔ یہاں برمنگھم میں ایک صاحب تھے، وہ بیٹھے بیٹھے بھی سو جاتے تھے، اور ہاتھ میں سگریٹ ہوتی، اس کو پیتے پیتے سوتے تھے، اور اتنا بے ہوش ہوتے تھے کہ وہ پھر سگریٹ ان کے کپڑے پر گرتی، کپڑا جلنے لگتا، تب بھی انہیں احساس نہیں ہوتا، اور پھر بدن پر بھی پہنچ جایا تب بھی احساس نہیں ہوتا ان کو، ایسے خراٹے کی نیند لیتے تھے وہ. اور بعض ایسے سوتے ہیں کہ باہر سوئے ہوئے ہیں, بارش ہونے لگی تب بھی سو رہے ہیں, بھیگ جائیں تب بھی آنکھ نہیں کھلتی ان کی. خیر کسی آدمی کو نیند لگ گئی, بیٹھے بیٹھے نیند لگ جاتی ہے, تھکا ہوا ہوتا ہے آدمی, کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. تو اگر اس طرح ہوا کہ شب قدر تھی, عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور پھر آنکھ لگ گئی اور سویا رہا اور فجر کی نماز بھی چلی گئی, جماعت فوت ہو گئی, تو انشاءاللہ شب قدر کا ثواب ملے گا. بڑی رحمت کی باتیں ہیں, اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں شاید اس طرف بھی اشارہ ہو کہ کم سے کم انسان جب بیدار ہو تب تو نماز کا اہتمام کرے, ایسا نہ ہو کہ بیداری میں بھی نماز غائب کرے, مغرب چلی گئی, عشاء چلی گئی, یہ تو بہت ہی غفلت کی بات ہوگی. وضو غسل کی بات ہو گئی, اچھا یہ تو اصلاحی بیانات اس میں کچھ سنا دیتے ہیں. تواضع پر بات پوری ہوئی, اسی پر آگے ایک مضمون بیان کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں اللہ جل شانہ کو بندے کی طرف سے تواضع پسند ہے, عبدیت پسند ہے. اسی کا ایک گویا جز یہ بھی ہے, اپنے گناہوں کا اقرار اللہ کو پسند ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کل بنی آدم خطاءٌ وخیر الخطائین التوابون, ہر آدمی گنہ گار ہے. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں, انبیاء کرام کے علاوہ ہر آدمی خطا کار گنہ گار ہے. بعض مرتبہ کسی انسان سے ایسی حرکتیں صادر ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے حق تعالیٰ کی شان غضب کو جوش آ جاتا ہے, اور ایسے موقع پر عذاب الہی کا اندیشہ ہوتا ہے. ایسی چیز کیا ہے اور کیا ذریعہ ہے کہ ہم اس گناہ کو کر اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہ سکیں اور ہماری حفاظت ہو سکے. اس کے لیے ایک آیت کریمہ پڑھی گئی تھی, اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک آن حضرت صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا میں رہیں گے, آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ امت پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ تعالی وسلم جب دنیا میں نہ رہے پھر کیا ہوگا, اللہ کے عذاب سے حفاظت کا کیا ذریعہ ہوگا؟ تو اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور اللہ تعالیٰ ہرگز عذاب نہ دے گا ان پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے. گناہ ہو جائے فوراً انسان معافی مانگے, توبہ کرے, یہ عبدیت کا اثر بھی ہے, عبدیت کا ایک حصہ بھی ہے, اور استغفار مستقل چیز ہے. اللہ کے بندے جب تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں گے, استغفار کرتے رہیں گے, اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہیں گے, اس وقت تک اللہ جل شانہ معاف فرماتا رہے گا, درگزر فرماتا رہے گا, عذاب نازل نہیں فرمائے گا. لیکن بندہ العیاذ باللہ, اللہ بچائے, اگر جری ہو جائے, اپنے گناہوں پر گھمنڈ آ جائے, پھر اللہ جل شانہ کی گرفت کا اندیشہ ہوتا ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا, اور قرآن کریم کی آیت میں قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین, یہ سورہ ملک کی آخری آیت ہے. آپ کہہ دیجئے اچھا یہ بتلاؤ تمہارا پانی نیچے کو غائب ہو جائے, سو کون ہے جو تمہارے پاس پانی کا سوتا لے کر آئے, یعنی پانی کا تلاش کر کے نکالے کہ چشمہ کہاں ہے, پانی کہاں سے نکالے گا. ایک ملحد قسم کے شخص نے یہ آیت سنی تو اس کا معارضہ کیا اور کہا کہ اب تو نئے آلات اور مشینوں کا دور ہے, زمین کے نیچے کے پانی کتنی گہرائی میں پتہ چل جاتا ہے, لہذا ہم کہیں نہ کہیں سے پانی نکال لیں گے. اللہ تو فرما رہے فمئی آتی کم بمائی معین، اگر اللہ تعالیٰ پانی گہرائی میں اتار دیں تو بتائے کس کی مجال ہے کہ وہ پانی لے کر آئے. تو غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس کے چہرے پر تماشا لگا اور اس کی آنکھ پھوٹ گئی اور آواز آئی کہ ہم نے تیرے آنکھ کے اندر کے ایک قطرہ پانی کو تیرے اندر داخل کر دیا جو اس کے اندر تھا سوراخ کے اندر آنکھ کے گولائی کے اندر جس کی وجہ سے تجھے نظر آیا کرتا تھا. ہم اسی آنکھ کے قطرے کو جو آنکھ میں پانی ہوتا ہے تیرے جسم ہی میں اتار دیتے ہیں. اب بتا ہے قدرت اور طاقت اس کو صحیح کر کے اپنا علاج کر کے دکھا. اگر تو ایک قطرے کو واپس لے آئے تو ہم دیکھتے ہیں اس شخص نے دنیا بھر میں علاج کرائے لیکن بینائی واپس نہیں آئی. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس طریقے پر سزا دیتے ہیں، اللہ اسے حفاظت فرمائے. یہ بتانا ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا رہے، کبھی بھی گھمنڈ اور بڑائی اپنے گناہوں پر فخر نہ کرے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا رہے. اللہ کی طرف سے عفو و درگزر کے دروازے کھلے رہتے ہیں. اور اگر یہ بندہ جری ہو جائے، معاصی پر گھمنڈ آ جائے، پھر گرفت یعنی پکڑ کا اندیشہ ہے. فرمایا رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے دل میں اللہ کا خوف کتنا تھا. مشہور بات ہے کہ جب ذرا سی آندھیاں چلتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب بادل آتے تو لوگ خوش ہوتے، لیکن حضرت صلی اللہ تعالیٰ وسلم بادل دیکھ کر پریشان ہو جاتے، کبھی اندر کبھی باہر تشریف لے جاتے، اور جب تک کہ بادل سے پانی نہ برسے اس وقت تک آپ پریشان سے رہتے. کسی نے پوچھا، فرماتی میں نے ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لوگ تو بادل دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ برسے گا، ٹھنڈک پیدا ہوگی، پانی ہوگا. فرمایا عائشہ کہیں ایسا نہ ہو جیسا قوم عاد کے ساتھ ہوا تھا. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، ان لوگوں نے جب اس بادل کو جو وادیوں کی جانب آتے دیکھا کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا. اللہ فرماتے نہیں نہیں بادل نہیں ہے، یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے. تو قوم عاد نے بادل کو اپنے جنگل میں آتے ہوئے دیکھا، خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اسی بادل سے پتھر اور آگ برسا دی اور لوگ تباہ و برباد ہو گئے. اللہ تعالیٰ قہر سے اور عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. نماز کے سلسلے میں موٹی موٹی باتیں آج کر دیتے ہیں. نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ ارکان ہیں. تین شرطیں پاک ہونے سے متعلق ہیں. نمبر ایک بدن کی پاکی، نمبر دو کپڑے کا پاک ہونا، نمبر تین جگہ کا پاک ہونا. آدمی کا بدن پاک ہو، بدن ظاہر کا پورا بدن کہلاتا ہے، سر سے لے کر پیر تک اس پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی نہ ہو. اگر آدمی وضو بھی کر لے اور بدن پر ناپاکی لگی ہے، جیسے پیشاب کے قطرے لگے ہوئے تھے اور قطرے بھی اتنے زیادہ جو معافی کی حد میں داخل نہیں ہوتے، یا کوئی اور گندگی باہر سے آ کر جسم پر لگ گئی، تو باوجود وضو کرنے کے نماز نہیں ہوگی. تو یہ بہت ضروری ہے. اس میں ایک بات لکھی ہے، پیشاب یا کوئی ناپاک چیز کی شیشی جیب میں رکھ لی اس سے نماز نہیں ہوگی. بوتل ہے مثلا، خون کی بوتل آدمی نے اپنی جیب میں رکھ لی، یا اس طرح کوئی ناپاک چیز کی بوتل جیب میں رکھ لی تو اس سے نماز نہیں ہوگی. ہاں، وہ چیز اگر اپنے اصل مادے کے اندر ہو، جس کی مثال لکھی فقہا نے کہ مثلا انڈا ہے اور انڈا اندر خراب ہو چکا ہے، بالکل یعنی بچے کی شکل بن گئی ہے، اور وہ انڈا آپ نے جیب میں رکھا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، تو چونکہ انڈا ابھی اب کے اندر جو کچھ ہے اس کے اندر ہے، اس کو رکھ کر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی. آپ کو کیا پتا کہ انڈا اندر سے خراب ہے یا کیسا ہے، تو وہ ہے. لیکن یہ تو شیشی ہے، شیشی میں چیز ڈالی جاتی ہے باہر سے، تو اگر ایسی کوئی بوتل جیب میں رکھی ہوئی ہے تو نماز پھر نہیں ہوگی. چھوٹا بچہ جیسے یہاں کے بچے تو ماشاء اللہ نیفی پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور پیشاب بھی کیا ہوا ہے اس میں. اگر نماز پڑھتے ہوئے وہ گود میں بیٹھ گیا اور بیٹھا رہا اتنی دیر کہ تین بار سبحان اللہ کہنے کے وقت تک بیٹھا رہے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی اگر اس کا بدن یا کپڑا ناپاک ہو. تو یہ خاص بات ہے عورتوں کو اہتمام. بچہ مثلاً گود میں بیٹھ گیا ہو تو اور نیپی پہنے ہوئی ہو یا مثلاً کپڑا ہی پہنے ہوئی اور کپڑا اس کا ناپاک ہے اور پھر وہ بیٹھ گیا بدن کے اوپر تو نماز فاسد ہو جائے گی. نمبر دو, دوسری شرط کپڑے کا پاک ہونا ہے. ہر وہ کپڑا جو نمازی کے حرکت کرنے سے حرکت کرتا ہو اس کا پاک ہونا ضروری ہے. لہذا اگر رومال کا ایک کنارہ ناپاک ہے اور وہ نمازی کے حرکت کرنے سے حرکت کرتا ہے تو ایسے رومال کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا. یہ تو رومال کی مثال بتائی, تمام کپڑے اس میں داخل ہیں. ہاں بڑی چادر ہے, لمبی چادر اوڑھی ہوئی ہے, اس کا ایک حصہ کنارہ ناپاک ہے لیکن وہ کنارہ ایسا ہے کہ پڑا ہوا ہے زمین کے اوپر اور آدمی رکوع سجدہ کر رہا ہے تو اس میں حرکت نہیں ہے تو پھر نماز ہو جائے گی. یہ اتنا ایک مسئلہ. جس کپڑے پر نماز پڑھی جا رہی, چادر بچھا دی, اگر اس کا ایک کونا ناپاک ہو لیکن نمازی کے کھڑے ہونے اور سجدہ کرنے کی جگہ پاک ہے ایسے کپڑے پر نماز ہو جائے گی. اتنی سہولت ہوگی, چادر ناپاک ہے مگر اس کا ایک کنارہ ناپاک ہے, باقی حصہ پاک ہے, تو اس باقی پاک حصے پر اگر نماز پڑھ لیں گے نماز ہو جائے گی. تیسری شرط جگہ کا پاک ہونا. جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں کم از کم وہ حصہ جو نماز کی حالت میں جسم سے مس ہوتا ہے, ٹچ ہوتا ہے, جیسے پیر کی جگہ, گھٹنوں کی جگہ, پیر سے گھٹنوں تک کی جگہ, پھر ہاتھ رکھنے کی جگہ, پھر ناک اور پیشانی رکھنے کی جگہ, ان کا پاک ہونا ضروری ہے. کپڑا بچھانا, جائے نماز بچھانا, چٹائی بچھانا دونے ویسی زمین ہے یا جیسے آج تو ہر جگہ کارپیٹ ہوتی ہے, تب یہ ضروری نہیں کہ کارپیٹ کے اوپر آپ رومال یا مصلی بچھائیں پھر نماز پڑھیں. اگر آپ کو یہ اندازہ ہے کہ یہ کارپیٹ پاک ہوگی یا کم از کم یہ اندازہ ہے کہ بھائی اس پر کوئی ناپاک چیز نہیں پڑی ہے تو پھر آپ یہ سمجھ کر کے یہ پاک ہے نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسے عام جگہ ہوتی ہیں, لوگ جوتوں کے ساتھ اس جگہ پر چلتے بھی ہیں, ایئرپورٹ ہے, اسی طریقے پر اور بہت سی جگہیں ہیں, تو ویسے دل میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید جگہ ناپاک ہو, یہ شبہ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں. جب ویسی کھلی زمین ہے اور یہاں جیسے ٹھنڈی جگہ بھی نہیں ہے, گرم جگہ ہے اور زمین پر نماز پڑھنے میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے, تو اس کے اوپر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, بشرطے کہ اتنا انداز ہو کہ وہ جگہ پاک ہے. اور جگہ کے پاک ہونے کا انداز کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کو یہ تحقیق کریں کہ بھائی کسی نے پیشاب کیا یا نہیں کیا. آپ کو اگر وہ جگہ کسی کو ناپاک کرتے ہوئے نہیں نظر آئی تو سمجھے کہ وہ پاک ہے, چاہے وہاں کتے چلتے ہوں یا اور جانور دوڑتے ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں سے کم از کم وہ حصہ جو نماز کی حالت میں جسم سے مس ہو اس کا پاک ہونا ضروری ہے. کپڑا بچھانا, جائے نماز بچھانا, چٹائی بچھانا ضروری نہیں ہے. اس لحاظ کر دیا کہ بعد میں تو ہم لوگ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں یا ایسی جگہوں پر جاتے ہیں کہ بھائی نماز کا ہو تو نماز پڑھو, ارے بھائی مصلی نہیں ہے, خیر یاد ہے مصلی نہیں ہے اور رومال وغیرہ بھی نہیں ہوتا ہے, کیسے نماز پڑھے؟ بھائی وہ جگہ پاک ہے, اس کو پاک سمجھ کر اسی پر نماز پڑھ سکتے ہیں, مصلی بچھانا کوئی شرط میں داخل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, پوری زمین کو میرے لیے پاکی کا ذریعہ اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی. بہتر یہ کہ نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہو لیکن, یعنی پوری جگہ پاک ہو لیکن اگر سجدے کی جگہ, دونوں قدم, دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے رکھنے کی جگہ, ناک اور پیشانی کی جگہ پاک ہو تب بھی نماز صحیح ہو جائے گی, اور نماز ادا ہو جائے گی. اگر زمین ناپاک ہو لیکن خشک ہو جس پر نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو اس پر بھی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے. اگر کسی ناپاک جگہ پر کوئی کپڑا بچھا کر نماز پڑھی جائے اور ناپاکی نظر آ رہی ہے تو شرط یہ کپڑا اس قدر باریک نہ ہو کہ ناپاکی صاف طور سے اس پر بھی نظر آئے, تب تو نماز نہیں ہوگی. اگر اتنا موٹا کپڑا بچھا دیا کہ وہ ناپاکی چھپ گئی نیچے, اس پر بھی نماز ہو سکتی ہے. بھل بہت سہولت بھی ہے. سبحان اللہ.
اب آگے جہنم میں تعمیر کے سلسلے کی روایات بیان کی جاتی ہیں. بخیل کے مال کو گلے کا ہار بنایا جانا. قرآن کریم میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن بخیل کے مال کو زہریلا سانپ بنا کر ہار کی طرح بخیلوں کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. ارشاد خداوندی ہے, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. ترجمہ, اور نہ خیال کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل و کرم سے کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں, بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے حق میں. توق بنا کر ڈال دیا جائے گا ان کے گلوں میں وہ مال جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن. اور اللہ وارث ہے آسمان و زمین کا, اور اللہ جو کرتے ہیں سو جانتا ہے. فائدہ, اس آیت کریمہ میں بتلا دیا گیا ہے کہ یہود و منافقین جیسے جہاد کے موقع سے بھاگتے تھے مال خرچ کرنے سے بھی جی چراتے مال خرچ کرنے سے بھی جی چراتے ہیں, لیکن جس طرح جہاد سے بچ کر دنیا میں چند روز کی مہلت حاصل کر لینا ان کے حق میں کچھ بہتر نہیں, ایسے ہی بخل کر کے بہت مال اکٹھا کر لینا بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اگر دنیا میں فرض کرو کوئی مصیبت پیش نہ بھی آئی تو قیامت کے دن یقیناً یہ جمع کیا ہوا مال عذاب کی صورت میں ان کے گلے کا ہار بن کر رہے گا. اس میں مسلمانوں کو بھی کھٹکا دیا کہ زکاة دینے اور ضروری مصارف میں خرچ کرنے سے بھی جی نہ چرائیں, ورنہ جو شخص بخل اور حرص وغیرہ رذیل خصلتوں میں یہود و منافقین کی روش اختیار کرے گا اسے بھی اپنے درجے کے موافق اسی طرح کی سزا کا منتظر رہنا چاہیے. چنانچہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ مانعین زکوٰۃ کا مال سخت زہریلے سانپ کی صورت میں متمثل کر کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا. واللہ اعلم. بخاری شریف میں ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالی نے مال و زر عطا فرمایا مگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال و زر گنجے سانپ میں تبدیل کر دیا جائے گا جن کی آنکھوں پر سیاہ نقطے ہوں گے. وہ سانپ اس شخص کے گلے میں ہار بنا کر ڈالا جائے گا, اور وہ سانپ اس شخص کی دو بانچھے پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ الْآیَةِ تلاوت فرمائی. اور ایک روایت میں ہے کہ سانپ دیکھ کر وہ شخص بھاگے گا یہاں تک کہ اس کو پکڑ کر اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو منہ میں دبا لے گا. تنبیہ, گنجے سانپ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے, اور یہ گنجاپن سانپ کے بہت زیادہ زہریلا اور عمر دراز ہونے کی علامت ہے. ناحق دبائی ہوئی زمین کو گلے کا ہار بنایا جائے گا. مشکات شریف میں ہے, حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ کی کرامت سے متعلق تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی مروی ہے کہ جس نے دوسرے کی ایک بالش زمین بھی ناحق دبالی ہو تو ساتوں زمین کے اس حصے کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا۔ پوری روایت اس طرح ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے عروہ بنت اوس کی لڑائی ہو گئی۔ وہ فریاد لے کر مروان بن الحکم کی عدالت میں آئی۔ عروہ نے دعویٰ کیا کہ سعید بن زید نے میری زمین کا ایک ٹکڑا دبا لیا ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ یہ سن کر برہم ہوئے اور فرمایا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سننے کے بعد میں اس عورت کی زمین دبا لوں؟ مروان نے پوچھا، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد سنا ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی ایک بالش زمین بھی زبردستی ہتھیا لے گا، یعنی ہاتھ میں لے گا، تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس زمین کے ساتوں طبق کو توک بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ مروان نے یہ سن کر سعید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بس اس کے بعد میں کوئی ضرورت نہیں سمجھتا کہ تم سے گواہ طلب کروں۔ مگر حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے استغنا برتتے ہوئے زمین کا وہ ٹکڑا اسی عورت کے حق میں چھوڑ دیا اور دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اسی زمین میں موت دے دے تاکہ حق واضح ہو جائے اور لوگوں کو عبرت حاصل ہو، تاکہ آئندہ کسی کو اس طرح کے جھوٹے دعوے کی ہمت نہ ہو سکے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عروہ کا بیان ہے کہ حضرت سعید کی دعا قبول ہوئی اور وہ عورت مرنے سے پہلے اندھی ہو گئی اور ایک دن اسی زمین پر چل رہی تھی کہ اچانک ایک گڑھے میں گری اور وہیں مر گئی۔
ایک گڑھے میں گری اور وہیں مر گئی۔
اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ عورت جب اندھی ہو گئی تو دیوار کو ٹٹولتی ہوئی چلتی اور کہتی تھی کہ مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی۔ ایک دن وہ اسی زمین پر بنے ہوئے کنویں کے پاس سے گزری جو ایک گھر کے اندر تھا، تو وہ اچانک اس میں گر کر مر گئی اور وہیں کنواں اس کی قبر بن گیا۔ جھوٹ ظاہر ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کی عبرت کے لیے کسی نے اس کی لاش نکال کر علیحدہ دفن نہیں کیا۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔ مختصر سا
سبحان الله.